أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
نہیں ہے نیکی یہ کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن نیکی ہے اس شخص کی جو اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور قیامت کے دن کے ساتھ ایمان لائے اور فرشتوں کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ اور مال کی محبت کے باوجود مال قریبیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرنے میں دے اور نماز کو قائم کرے اور زکات کو ادا کرے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب وہ وعدہ کرے اور صبر کرنے والے غربت و افلاس میں اور بیماری میں اور جنگ کے وقت. انہی لوگوں نے سچ کہا اور یہی ہیں وہ لوگ متقی. صفحہ 27 ہے اور آیت نمبر 177 ہے. 177 نہیں ہے نیکی یہ کہ پھیرو تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، لیکن نیکی ہے اس شخص کی جو اللہ کے ساتھ قیامت کے دن کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ ایمان لائے اور مال کی محبت کے باوجود قریبیوں، یتیموں، مسکینوں، مسافر، سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرنے میں دے اور نماز کو قائم کرے اور زکات کو ادا کرے اور جب وعدہ کریں، عہد کریں، اپنے عہد کو پورا کرنے والے اور غربت میں، بیماری میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے. انہی لوگوں نے سچ کہا اور یہی ہیں وہ پرہیزگار اور یہی ہیں وہ متقی. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں جس طرح کے بعض مفسرین نے بیان فرمایا ہے وہ سب چیزیں ہیں جن سے انسان کی شخصیت کامل و مکمل ہوتی ہے. ان چیزوں کا تعلق عقیدہ سے ہو، اخلاق سے ہو، یا دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات سے ہو. ان چیزوں کا تعلق عقیدہ سے ہو، اپنے نفس کی اصلاح سے ہو، یا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے متعلق ہو. اور بعض علماء امت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اپنے اندر بھلائی کے سارے شعبوں کو سمیٹے ہوئے. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے اندر ان باتوں کو پیدا کر لیا، ان باتوں سے اپنے آپ کو متصف کر لیا، اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کر لیے جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، تو وہ اسلام کے تمام حلقوں میں داخل ہو گیا. اور بھلائی کی جتنی باتیں ہیں اس نے ان باتوں کو حاصل کر لیا. اسی غرض سے آیت کریمہ کی اہمیت کے پیش نظر دوسری دفعہ اسی آیت کریمہ سے درس کی ابتدا کر رہا ہوں، شاید کہ اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو ان اوصاف کے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اوصاف کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے. آیت کریمہ کے ابتدا میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو. مفسرین کرام نے آیت کریمہ کے اس حصہ کے ایک سے زیادہ معانی بیان فرمائے ہیں. ان معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف اپنے منہ کو پھیرو، اس کے علاوہ بھی اور نیکیاں ہیں. اور اس معنی کو سمجھنے کے لیے اس آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے وہ ذہن میں رکھیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ابتدا میں نماز میں اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے چہروں کو نماز میں بیت الحرام کی طرف پھیر لو. اہل کتاب نے بہت شدت سے اس پر اعتراض کیا، یہ کیا ہوا، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، اب اپنے چہروں کو نماز میں بیت الحرام کی طرف پھیر لیا. اسی پس منظر میں آیت کریمہ کے اس حصہ کو سمجھیے. فرمایا نیکی یہ نہیں اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اور پس منظر کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی سامنے رہے کہ نماز میں چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرنا اس کا تعلق دین سے ہے کہ نہیں. جو شخص نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو بیت الحرام کی طرف پھیرے یہ نیکی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ تو پھر اس آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا نہیں ہے نیکی کہ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو تو اس سے کیا مراد ہے؟ سوال واضح ہے. نماز کی حالت میں چہرے کو قبلہ کی طرف کرنا نیکی ہے. آیت کریمہ میں بظاہر یہ ہے مشرق اور مغرب کی طرف چہرے کو پھیرنا نیکی نہیں. کیا مقصد؟ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے ایک سے زیادہ معانی بیان کی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہروں کو پھیرو، یہ بھی نیکی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی نیکیاں ہیں. گویا کہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا سارا زور نماز کی حالت میں چہروں کو بیت المقدس یا بیت الحرام کی طرف پھیرنے کے متعلق تمہارا زور اتنا زیادہ ہے گویا کہ اگر کوئی نیکی کی بات ہے تو یہی، یہ بات نہیں، یہ بھی نیکی کی بات ہے، اس کے علاوہ بھی اور کتنی ہی نیکی کی باتیں ہیں. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف کرنا یہ کوئی سب سے بڑی نیکی تو نہیں، بات جتنی اہم ہو اتنا ہی اس پہ زور دینا چاہیے. ٹھیک ہے یہ نیکی ہے، لیکن کیا سب سے بڑی نیکی یہی ہے؟ باقی باتوں کو کیوں بھولے ہوئے؟ اور تیسرا معنی جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے اور وہ معنی بہت ہی عمدہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ اصل بات چہرے کا مشرق اور مغرب کی طرف پھیرنا نہیں، اصل بات کچھ اور ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہو، اللہ کی طرف سے حکم ہو نماز میں اپنے چہروں کو بیت المقدس کی طرف پھیرو، چہرے اس طرف پھر جائیں، اللہ کی طرف سے حکم ہو نماز میں اپنے چہروں کو بیت الحرام کی طرف پھیرو، چہروں کا رخ اس طرف پھر جائیں. اصل بات چہروں کا مشرق اور مغرب کی طرف پھیرنا نہیں، اصل بات چہروں کے بنانے والے کے حکم کی تعمیر. تو جب اصل بات اللہ کے حکم کی تعمیر ہے تو جب اللہ کے حکم سے چہروں کو بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف پھیرا گیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں انتقاد کا کیا سبب ہے؟ اس میں تنقید کرنے کا کیا جواز ہے؟ اصل بات تو چہروں کے خالق کی تابعداری ہے. اگر ان کی تابعداری مقصود ہو، وہ کہیں چہرے بیت الحرام کی طرف پھیرو تو اس پھیرنے میں نیکی ہے، اور اگر ان کی تابعداری مقصود نہ ہو، اپنی خواہش کی اتباع، اپنی خواہش کی پیروی مقصود ہو تو چہروں کے پھیرنے سے کچھ ثواب نہیں. اور شاید آیت کریمہ کے اس حصہ کا یہ معنی شاید سب سے عمدہ و اعلی ہے. من آ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. نیکی کس شخص کی ہے؟ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، ایمان لائے قیامت کے دن کے ساتھ، ایمان لائے فرشتوں کے ساتھ، ایمان لائے اللہ کی طرف سے جو کتابیں نازل کی گئیں ان کے ساتھ، اور ایمان لائے انبیاء کے ساتھ، اور اللہ پر ایمان لانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک مقصد تو وہ ہے جو ہم میں سے بہت سے سمجھتے ہیں، آمنت باللہ، یہ کہا اور بات ختم ہو گئی۔ ایمان کے لیے یہ بات کافی نہیں، اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اللہ جس بات سے ڈرائے اس سے ڈر جائے، اللہ جس بات کے کرنے کا حکم دے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اللہ جس بات سے روکے اس سے رک جائے، جب بھی برائی کا ارادہ کرے دل و دماغ میں یہ تصور آ جائے کہ میرے اللہ مجھ کو دیکھنے والے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جو نیکی کرے یہ یقین ہو کہ اللہ اس نیکی کا بدلہ قیامت کو عطا فرمانے والے، برائی کا ارادہ کرے قیامت کے دن کا تصور آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ آخرت پر ایمان، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایمان نیکیوں کے کرنے کا سبب بنے۔ آخرت پر ایمان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایمان برائیوں کی راہ میں بہت بڑی دیوار بن جائے۔ والملائکہ، فرشتوں پر ایمان، قرآن و سنت میں اللہ مالک الملک نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان پر یقین ہو، ان کا اعتقاد رکھے۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں جن کاموں کی ذمہ داری اللہ ان کو سونپتے ہیں۔ اللہ کا فرشتہ جبریل اللہ کے حکم سے اللہ کی وحی اللہ کے رسولوں اور انبیاء کے پاس لے کے آتا ہے۔ والکتاب، اور ایمان ہو کتاب پر، اس سے مراد قرآن کریم بھی ہے، اور قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں اللہ نے مختلف انبیاء کو دی وہ بھی مراد ہے۔ اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں آئیں ان کے متعلق اعتقاد و یقین رکھے کہ اللہ نے مختلف زمانوں میں اپنے رسولوں پر کتابوں کو نازل کیا۔ اور قرآن کریم پر ایمان کا مقصد یہ ہے، یہ یقین ہو، یہ اعتقاد ہو کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے، اس کتاب میں جو وعدے ہیں ان پر یقین ہو، اس کتاب میں جو وعیدیں ہیں ان پر یقین ہو، اس کتاب میں جن باتوں کے کرنے کا حکم ہے ان پر عمل کرے، جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے دور ہو جائے۔ والنبیین، اور نبیوں پر ایمان ہو۔ پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے متعلق یہ اعتقاد رکھے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان کا تقاضا یہ ہے، ان پر ایمان کا مقصد یہ ہے، یہ یقین رکھے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ قائد المرسلین ہیں، آپ کی محبت اپنے سینے میں، اپنی اولاد اپنے ماں باپ، اپنے مال اور اپنی جان سے زیادہ رکھے. آپ کے ارشادات کے سامنے سر تسلیم خم کرے. آپ جن باتوں سے روکیں ان سے رک جائے. آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی سنت، آپ کے طریقے، آپ کی عادات مبارکہ کو اپنانے کی کوشش کرے. اور جن چیزوں کو آپ نے ناپسند فرمایا ان سے دور بھاگ جا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال دے مال کی محبت کے باوجود. عَلَىٰ حُبِّهِ، مفسرین کرام نے اس کے دو معانی بیان کیے. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قریبیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافر کو، سوال کرنے والوں کو گردنوں کے آزاد کرنے میں وہ مال دے جس مال سے اس کو محبت ہے. مال کی محبت کے باوجود، مال کے اپنے دل کو عزیز ہونے کے باوجود ان لوگوں پر اپنے مال کو خرچ کرے. ایک یہ ہے کہ آدمی قریبیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو وہ دے جو خود پسند نہ ہو. اور ایمان کا، صحیح معنوں میں ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس مال کے دینے سے گریز نہ کرے جو مال اپنے آپ کو پسند ہو. قرآن کریم میں چوتھے پارے کے ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، 62. ہرگز نہ نیکی کو پاؤ گے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی کو نہ پاؤ گے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو. حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس سے جس کو تم پسند کرتے ہو. اللہ کی راہ میں جب دے اس مال میں سے دے جو اپنے آپ کو پیارا ہے، جو اس کے ہاں پسندیدہ ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب مال خرچ کرے، مال خرچ کرتے وقت اللہ کی رضا مندی مقصود ہو. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال دے رہا ہے اللہ کی محبت کی خاطر. مال دینے کا مقصود یہ نہیں لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، اپنے مال کو لوٹا رہا ہے، یہ مقصد نہ ہو. مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. اور قرآن و سنت میں ان دونوں معنوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصدقۃ اعظم اجرا، وہ کون سا صدقہ ہے جس کا اجر سب سے زیادہ ہو؟ آپ فرماتے ہیں ان تصدق وانت صحیح شحیح، تخشى الفقر وتأمل الغنى وتأمل الغنى. فرمایا سب سے زیادہ اجر و ثواب والا صدقہ وہ ہے کہ تو اپنے مال کو خرچ کرے اور تو تندرست ہو اور تو مال کو چاہنے والا ہو. تو غریبی سے ڈرتا ہو اور تلنگڑی کی امید رکھتا ہو، یہ کیا صدقہ ہوا؟ موت کی نشانیاں سامنے ہیں، روح جسم سے نکلنے کا وقت ہے، اب کہہ رہا ہے میں نے وہاں صدقہ کیا، وہاں صدقہ کیا، اب تو مال اس کے ہاتھ سے ویسے ہی نکل رہا ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہے، زیادہ اجر و ثواب والا صدقہ وہ ہے، اس وقت اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے جب صحت و تندرستی ہو، مال کی محبت ہو، غریبی کا ڈر ہو، تلنگری کی امید ہو۔ اور دوسرا معنی جو ہے کہ مال دے اللہ کی محبت کی خاطر، کتنی احادیث آئی ہیں کہ جو شخص ریاکاری کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرے گا، اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں، بلکہ ایسا شخص جو اللہ کی بجائے ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، اجر و ثواب کیا ملے گا؟ وہ تو شرک کا ارتقاب کر رہا ہے۔ اور کہاں کہاں اپنے مال کو خرچ کرے؟ قریبیوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافر پر، سوال کرنے والوں پر، اور گردنوں کے آزاد کرنے پہ۔ قریبی اس کو صدقہ و خیرات دینا جبکہ وہ محتاج ہو، اس سے دوہرا ثواب ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی القربى سنتان صدقۃ وصلۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسکین پر صدقہ کرنا یہ صدقہ ہے، اس کا ثواب اقہرہ ہے، اور قریبی پر صدقہ کرنا، فرمایا اس میں دو باتیں ہیں، اس میں صدقہ کا بھی ثواب ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے۔ اور اس کے بعد یتامہ کا ذکر فرمایا، اور یتامہ جمع ہے یتیم کی، اور یتیم اس کو کہتے ہیں کہ سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے اس کا والد فوت ہو جائے، اور مقصود وہ یتامہ ہیں جو غریب ہوں، اور جو لوگ ایسے ہوں جو سن بلوغت کو پہنچ چکے ہوں، ان کے والد کے فوت ہونے پر شرعی اصطلاح میں ان کو یتیم نہیں کہا جاتا، اور مساکین مسکین کی جمع ہے، اور مسکین کا لغوی طور پر معنی یہ ہے کہ جس میں حرکت نہ ہو، گویا کہ غریبی نے اس کے زور کو توڑ دیا ہے، اس کی نقل و حرکت کو سکون میں بدل دیا ہے۔ غربت کوئی چھوٹی مصیبت نہیں، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور اس کے بعد ذکر فرمایا ابن السبیل مسافر، اور مسکین کے متعلق ایک اور بات سن لیجیے، مسکین کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح کے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المسکین بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسکین الذي لا يجد غنى يغنی ولا يفتن له فيتصدق عليه۔ فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں پر گھومتا پھرتا ہے، سوال کر رہا ہے، کہیں سے ایک کھجور لی،
کہیں سے دو کھجوریں ملی، کہیں سے ایک لقمہ ملا ملا، کہیں سے دو لقمے ملے. فرمایا یہ مسکین نہیں، مسکین وہ ہے کہ اس کے پاس اتنی تلنگری نہیں جو اس کے لیے کافی ہو، اور نہ ہی لوگوں کو اس کی غربت کی خبر ہوتی ہے کہ لوگ اس پر صدقہ و خیرات کریں. ہمارے محاورہ میں اس سے مراد وہ شخص ہے جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں. گھر میں بچیاں ہیں، گھر میں اولاد ہے، اور کتنے بیمار ہیں، بظاہر سفید پوش ہے لیکن جائز اخراجات اپنی آمدن سے پورے نہیں ہوتے، یہ مسکین ہے. اور جائز اخراجات مراد ہے، ناجائز اخراجات مراد نہیں. اب ایک شخص ہے متوسط درجہ کی، اس کی تنخواہ ہے، اب اللہ کی نافرمانی کے ساز و سامان اکٹھے کرنا چاہتا ہے، اب اخراجات تنخواہ سے زیادہ ہیں، یہ بد نصیب مسکینوں کی سخت قسم ہے. مسکین وہ ہے جس طرح ہمارے محاورہ میں کہتے ہیں کہ اس کی دال روٹی بھی نہیں چل سکتی. اخراجات جائز ہیں لیکن آمدن ان سے کم ہے، شرعی اصطلاح میں اس کو مسکین کہتے ہیں. ابن السبیل مسافر، اچھا خاصا مالدار ہے، لیکن سفر میں وہ وقت آ پہنچا جیب خالی ہے، کھانے کے لیے نقدی نہیں، ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں، اگرچہ یہ اپنے وطن میں اپنے دیش میں کتنا امیر ہو، اگر سفر میں ایسی حالت آ جائے تو یہ مسلمانوں کی طرف سے امداد اور تعاون کا مستحق. اور رقاب، گردنیں آزاد کروانے میں مقصود یہ کہ جب کوئی غلام ہو اپنے مالک سے سودا کرے، اتنے روپے دوں گا اور آپ مجھے آزادی دے دینا، اور شرعی اصطلاح میں اس کو مقاتبت کہتے ہیں. 10,000 سے سودا ہوا، اب 10,000 دینے کے لیے اس کے پاس تو پیسے نہیں، محنت مزدوری کرے گا، اگر اس سے تعاون کیا جائے تو یہ بھی اسلام کی روح سے تعاون کا مستحق ہے، تاکہ جلد از جلد غلامی سے نکل جائے. بعض مفسرین نے ان مستحقین کی جو فہرست ہے اس میں جو حکمت ہے اس کو بیان کیا ہے، ذرا دیکھیے. سب سے پہلے کون؟ قریبی، اس کے بعد یتیم، اس کے بعد مسکین، اس کے بعد مسافر، اس کے بعد سوال کرنے والے، اور اس کے بعد گردنوں کو آزاد کروانے میں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تعاون کا جو مستحق ہے وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے اور غریب بھی ہے. کیوں؟ اس کو صدقہ دینا صلہ رحمی بھی ہے اور صدقہ بھی ہے. سب سے پہلے اس کا ذکر کیا. اور یہاں یہ بات سمجھ لیجیے، اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہو اس سے تعاون کیا جائے، وہ اس تعاون کو اللہ کی نافرمانی کی باتوں میں صرف کرے، تو پھر شاید اس کو دینا زیادہ بہتر ہے. جو تعاون کا مستحق بھی ہے اور اللہ کا نافرمان نہیں. اب رشتہ دار ہے، مسکین غریب ہے، اگر اس سے تعاون کیا جائے، وہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے، اور دوسرا ہے سفید پوش، تعاون کا مستحق ہے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اپنے گھر کی دال روٹی چلاتا ہے، تو شاید واللہ اعلم بالصواب یہ غیر رشتہ دار جو اجنبی ہے، اپنا قریبی نہیں، لیکن تعاون کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کرتا، یہ تعاون کا زیادہ مستحق. ہاں اگر دونوں غربت میں مساوی ہیں اور دونوں اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے والے ہیں تو بلا شک و شبہ رشتہ دار غریب تعاون کا زیادہ مستحق ہے. اور قریبیوں کے بعد ذکر فرمائے یتیموں کا. یتیم جو غربت و افلاس کا بھی شکار ہوں ان کا حق ان سے زیادہ ہے جن کا ذکر ان کے بعد ہے. ان کے بعد ہے مسکین, اگرچہ اس کے جائز اخراجات اس کی آمدن سے کم ہیں لیکن وہ بالغ ہے, اسے بات کرنے کا طریقہ ہے, اسے کچھ محنت کرنے کا ڈھنگ ہے. یتیم جو نابالغ ہے اور دنیا میں اللہ کے بعد جو بہت بڑا سہارا ہے وہ تو اس کا ٹوٹ چکا ہے. اللہ کے بعد دنیا میں جو بہت بڑا سایہ ہے وہ تو اٹھ چکا ہے. اس کا حق اس دوسرے سب سے زیادہ ہے, اگرچہ وہ مسکین ہے, اس کے جائز اخراجات اس کی آمدن سے زیادہ ہے لیکن وہ بالغ ہو چکا ہے. اور پھر مسکین کو مقدم کیا مسافر پر. کیوں؟ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو ابن سبیل ہے وہ ضروری تو نہیں غریب ہو, اپنے وطن میں معلوم نہیں وہ کتنا مالدار ہے. اس کی جو مجبوری یا آفت یا پریشانی ہے وہ تو وقتی ہے, عارضی ہے, اور مسکین اس کے مقابلہ میں اس کی پریشانی زیادہ لمبی ہے, زیادہ طویل ہے. اور والسائلین ان کو قریبیوں, یتیموں, مسکینوں اور مسافر کے بعد ذکر کیا. کیوں؟ سوال کرنے والے ان میں سے کتنے جھوٹے ہیں کتنے سچے ہیں اللہ ہی جانے, ان کا ذکر بعد میں کیا. عام طور پر اسلام میں یہ بات ہے کہ جو سوال کرے اس کو کچھ دینا چاہیے, جو سوال کرے حد تل امکان بقدر استطاعت اس کو کچھ دینا چاہیے. ہاں یہ بات یاد رہے, اگر سامنے ہے کہ ابھی بازار سے ایک ایک روپیہ دو دو روپے اکٹھے کر رہا ہے اور جا کے بھنگ یا چرس کھائے یا پیے گا اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. یا بھی ادھر سے خیرات اکٹھی کرے گا ادھر جا کے بدماشی کرے گا اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. وافر رقاب ان کا ذکر سب سے بعد میں آیا. آزادی کا حصول پسندیدہ ہے لیکن کوئی بھوکا تو نہیں مر رہا. جس کا غلام ہے اس کا کھانا پینا رہنا لباس اس کا جو مالک ہے اس کے ذمہ ہے, اور نہ صرف ذمہ ہے بلکہ اس کا جو مالک ہے وہ اس بات کا پابند ہے جیسا خود کھائے ایسے ہی اس کو کھلائے, جیسا خود پہنے ویسے ہی اس کو پہنائے. اس لیے اس کا ذکر سب سے بعد میں فرمایا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرے. نماز کو قائم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور بعض دوسرے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نماز کو اس کے اوقات میں مکمل طور پر ادا کرے, اس کا رکوع مکمل ہو, اس کا سجود مکمل ہو, اطمینان اور خشوع سے ادا کرے, اور اس طرح ادا کرے جس طرح ادا کرنا شریعت میں ہے اور اللہ کو پسند ہے. نماز کا ادا کرنا کیسے ہے؟ وقت پر ادا کرے, رکوع اور سجود کو مکمل کرے, اطمینان و خشوع سے ادا کرے, اور اس طریقے سے ادا کرے جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور اللہ کو پسندیدہ ہے. کتنے ایسے ہیں, ظہر کی نماز ہے تب پڑھتے ہیں جب عصر کا وقت ہو جائے. یہاں سعودی عرب میں تو اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ نماز کے وقت دفاتر, ادارے, دکانیں کافی حد تک بند ہوتے ہیں. کوئی بڑا ہی بدبخت ہو جو نماز کی چوری کرے, وگرنہ عام طور پر سہولت میسر ہے, لیکن بہت سے ملکوں میں یہ سہولت میسر نہیں. تو کتنے لوگ ایسے ہیں ظہر کی نماز ادا تو کرتے ہیں, لیکن کب؟ جب اس کا وقت ختم ہو چکا ہو یا ختم ہونے کے قریب ہو. عصر کی نماز تب ادا کرتے ہیں جب سورج زرد ہو چکا ہو اور غروب ہونے کے قریب ہو. یہ نماز کا قائم کرنا نہیں. اقام الصلاۃ, اس میں ایک بات یہ شامل ہے, نماز کو اس کے اوقات میں ادا کیا جائے. اور اقامت الصلاۃ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ رکوع اور سجود کو پورا کیا جائے. بات ساتھی ہے, آدمی دیکھ کے حیران ہوتا ہے, ابھی قیام میں تھا, ابھی رکوع میں, ابھی سجود میں, اور ابھی پھر قیام میں پہنچ گیا. ایسے ہے جیسے کوئی اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو اور وہ اس کے آگے آگے بھاگ رہا. یہ اقامت الصلاۃ کے جو تقاضے ہیں ان کے برعکس. اور بعض ساتھی ایسے ہیں رکوع سے اٹھتے ہیں قومے میں, ایسے ہیں جیسے اوپر کوئی پکڑ لے گا ایک دم زمین پر گرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب پہلے سجدے سے اٹھتے ہیں پھر گرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات غلط ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو نماز سکھلائی, نماز کے ہر حصہ میں آپ انتہائی اطمینان سے, انتہائی سکون سے, انتہائی خوشی سے نماز کے جو اذکار ہیں ان کو ادا کرتے ہیں. اور کتنی احادیث میں ہیں کہ آپ نماز کے جس حصہ میں پہنچتے دوسرے حصہ کی طرف اس وقت تک منتقل نہ ہوتے جب تک کہ آپ کے جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ پہ نہ آ جاتا. اب جو شخص رکوع سے جگا ہوتا ہے اور پھر گر جاتا ہے, اس نے اپنے جسم کو صحیح حالت میں نہیں آنے دیا. جب رکوع سے کھڑا ہو تب تک سجدے کے لیے نہ گرے جب تک کہ اس کے جسم کا ہر حصہ اپنی صحیح جگہ پہ نہ آ جائے. اور رکوع سے یہیں سے گرنا یہ اقامت الصلاۃ کے منافی. اور اسی طرح ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ کرنا, بعض ساتھی ایسے ہیں جیسے ایک دم گر رہے ہیں, یہ بات اقامت الصلاۃ کے خلاف ہے. اور اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ایک درس خاص نماز کی کیفیت کے متعلق انشاءاللہ مخصوص کیا جائے. اور اقامت الصلاۃ میں یہ ہے کہ اس طریقہ سے ادا کی جائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا. آپ نے حکم دیا صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اپنی مرضی سے جو نماز ہے وہ نہ چلے گی. اللہ کے ہاں مقبول نماز وہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو. وآت الزکات, اور وہ زکات کو ادا کریں. اور یہاں یہ بات ذرا سمجھیے کہ پہلے بھی مال کے دینے کا ذکر ہے, پہلے مال کے دینے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اور مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت کی خاطر اپنا مال قریبیوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, مسافر کو,
سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرنے میں دیتے. اور یہاں پھر فرمایا وہ آتک زکات اور زکات کو ادا کیا. مفسرین کرام نے آیت کے اس حصہ کی دو تفسیریں بیان کی اور دونوں ہی ٹھیک ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ پہلے جو مال کا دینا ہے وہ اور ہے اور اب جو زکات کا دینا ہے وہ اور ہے. یہ دوسری دفعہ اچھی طرح بات کو سمجھ لیجیے اور اس بات کے متعلق بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے. وہ آتک زکات, یہاں جو ذکر ہے وہ زکات کا ہے جو اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک ہے, اور پہلے جو ہے وہ زکات کے علاوہ اور اللہ کی رضا کے لیے قریبیوں, یتیموں, مسکینوں, مسافر, سوال کرنے والوں اور گردنوں کے آزاد کرنے میں مال کو خرچ کرتا. مسلمان زکات ادا کر کے اللہ پر یہ احسان نہیں جتلاتا کہ میری جو ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی. مسلمان تو اس بات کی انتظار میں ہے جب بھی اللہ کی راہ میں مال دینے کا موقع ملے وہ اپنے مال کو خرچ کر دے. پہلے جو ذکر ہے وہ زکات کے علاوہ اور زیادہ مال خرچ کر دے, اور یہاں جو ذکر ہے وہ زکات کا. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات اس حصے میں سمجھ لیجیے کہ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا ہے. قرآن کریم کی اصطلاح میں اس مال کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے اللہ کو قرض حسن دینا. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا کرے؟ بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیں. ہم میں سے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں, صرف بات سمجھانے اور سمجھنے کے لیے, ہم میں سے کوئی شخص جو باحیا ہو, باغیرت ہو, اگر وہ کسی سے قرض لے واپس کرے گا کہ نہیں؟ کیوں نہیں بولیے؟ باحیا باغیرت انسان قرض کو کھائے گا, ہضم کر جائے گا یا واپس کرے گا؟ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں, صرف بات سمجھانے کے لیے. اللہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو مال اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ دیا نہیں, وہ تو قرض حسن ہے. اور کس کے ذمے؟ کسی ایسی پارٹی کے ذمے نہیں جو دھوکے باز ہو, جو فراڈ کرنے والی ہو, مکار ہو. اسلامی مضاربت کا جھانسہ دے کے سارے مال کو ہضم کر جانے والی پارٹی ہو, ایسی پارٹی نہیں. اللہ ہے اور اللہ سے زیادہ کوئی باحیا ہے؟ اور پھر بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی واقعتاً مردہ ضمیر نہیں, زندہ ضمیر ہے, لیکن اس کا بس نہیں چلتا, اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے اور شرم و حیا کی وجہ سے جس سے قرض لیا ہے اس کے سامنے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے, اس کا بس نہیں چلتا. اور اللہ تو وہ ہیں, باحیا بھی ہیں, اور آسمانوں اور زمین کے خزانے بھی انہی کی ملکیت ہے. ان کو دیا ہوا قرض کس طرح ریٹرن کے بغیر رہ سکتا ہے؟ جو ان کو قرض حسن دینا ہے وہ واپس آنا ہے. اب یہ کسی کی اپنی سعادت یا خوشبختی ہے کہ وہ اس نقطہ کو سمجھے یا نہ سمجھے. اور ایک اور بات کہہ دوں, اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے امید ہے کہ اس بات پر اس طرح یقین ہو جس طرح کہ سورج نکلا ہو اور یہ یقین ہو کہ سورج نکلا ہوا ہے. جو شخص یہ چاہے کہ وہ مالدار ہو جائے اس کی ایک بہترین چابی یہ ہے کہ وہ اللہ کو قرض حسن دے. جو شخص یہ چاہے کہ دنیا ہی میں وہ تلنگری کو پائے, امیری کو حاصل کرے, اس کے لیے قرآن و سنت میں کتنے ہی نسخے ہیں, ان میں سے ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ اللہ کو قرض حسن دے. وہ رکے گا تو نہیں, اور پھر وہ اکیلا واپس نہیں آئے گا, اللہ سے اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ لے کے آئے گا. تو خیر مفسرین کرام نے یہ بات بیان کی کہ پہلے ذکر ہے زکوٰۃ کے علاوہ اور خرچ کرنے کا, اور اب ذکر ہے زکوٰۃ کا. دوسری تفصیل یہ ہے کہ پہلے بھی ذکر زکوٰۃ کا ہی ہے اور اب بھی ذکر زکوٰۃ کا ہی ہے, صرف فرق یہ ہے کہ یہاں تو صرف یہ فرمایا کہ زکوٰۃ دی, اور پہلے یہ بتلایا کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے, زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کرنی ہے, قریبیوں پر جو غریب ہیں, یتیموں پر جو غریب ہیں, مسکینوں پر, مسافر پر, سوال کرنے والوں پر, اور گردنوں کے آزاد کر دیں گے. بات واضح ہے. اور اس کے بعد فرمایا والموفون بعہدہم, اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو, اذا عاہدوا, جب انہوں نے وعدہ کیا. اور یہاں یہ بات سمجھیے, کتنے لوگ ہیں بظاہر پکے نمازی لیکن لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ انتہائی ردی. یہ بات انتہائی غلط ہے. ایسے لوگوں کو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنا چاہیے. نماز یہ تو نہیں سکھلاتی کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ برا ہو, لوگوں کے حقوق کو ہضم کیا جائے, لوگوں کو اپنے شرور و ستم کا نشانہ بنایا جائے, یہ تو نہیں. اسلام میں بندہ کے ذمہ اللہ کے بھی حقوق ہیں اور لوگوں کے بھی حقوق ہیں, اور نیکی اس کی ہے جو اللہ کے حقوق کو بھی پورا کرے اور بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ بھی درست. اب دیکھیے نا, نماز اور زکوٰۃ کے بعد کیا فرمایا, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو, اپنے عہد کو جب وہ وعدہ کرے. اور یہاں ایک اور بات بھی سن لیجیے, بعض بدبخت اور بد نصیب لوگ جب کسی نمازی کو لوگوں کے حقوق ختم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, ایک شخص نمازی ہے لیکن وعدہ پورا نہیں کرتا, تو بعض بد نصیب لوگ کہتے ہیں اچھا دو جی نمازی کو دیکھے دیں, نماز بھی پڑھتا ہے اور وعدہ بھی توڑتا ہے. بات کو اس انداز سے نہیں لینا چاہیے, دوسرے انداز سے لینا چاہیے. اور وہ انداز کیا ہے, اے عقل مند شخص, اس نے تو نماز پڑھی اور وعدہ کو توڑا, تو نمازی بھی بن اور وعدہ کو بھی پورا کر, اس کی نسبت بھی اسلام کی طرف ہے, تیری نسبت بھی اسلام کی طرف ہے. اس نے نماز کو ادا کر کے نماز کا احترام نہیں کیا, تو اسلام کی عزت کو بحال کر, نماز کو بھی ادا کر اور وعدے کو بھی پورا کر, بجائے تو اس کے وعدہ کے توڑنے کو نماز نہ پڑھنے کا بہانہ بنائے, تو نماز بھی پڑھ اور وعدہ بھی پورا کر. اور اسی طرح ایک اور جملہ بہت چلتا ہے, داڑھی والے بھی دیکھے گئے, داڑھی والوں کو بھی دیکھا ہے, داڑھی بھی رکھی ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے, واقعتاً بہت بری بات ہے, لیکن اے اللہ کے بندے تو داڑھی بھی رکھ اور سچ بھی بول.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اگر کسی نے اس سنت کی پابندی کے باوجود آپ کی عادات کو نہیں اپنایا تو تو آگے بیٹھ، آپ کی سنت کی لاج رکھ، اس سنت کو بھی اس سنت کی بھی پابندی کر، اور اپنے قول میں، اپنے افعال میں، اپنے وعدوں میں لوگوں کے سامنے اچھا نمونہ پیش کر۔ داڑھی نہ رکھنے کے لیے یہ تو کوئی بہانہ درست نہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب وہ وعدہ کریں۔ اور قرآن و سنت میں اس بات پر بڑا زور آیا، اور اس قرآن و سنت میں وعدہ کی جو اہمیت ہے وہ اس بات سے سمجھیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بکتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وعدہ کو پورا نہ کرنا منافقین کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو صحیح معنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، جو کچھ عرض کیا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز آئندہ درس میں اسی آیت کریمہ سے بات کی ابتدا ہوگی۔ اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو